مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله
صلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بیچتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ. حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 490 حدیث نمبر 907 صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد
علی محمد. اللہ تبارک و تعالی 29 پارے کی سورۃ القلم یہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. اس مبارک آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا ذکر فرمایا. اور آج ہمارے پیارے پیارے آقا نور کے پیکر حسن اخلاق مجسم حسن اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوان جمع ہوئے ہیں. ماشاءاللہ میں سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا پتہ نہیں کہاں کہاں سے تشریف لائے, دوسرے شہروں سے بھی تشریف لائے. کل تو ملتان شریف کے بھی کچھ عاشقان رسول نعت خواں وغیرہ تشریف لائے تھے, قافلہ تھا کل ہمارے حاجیوں کے اجتماع میں, بعد میں ان کی قریب سے زیارت سے بھی میں مشرف ہوا.
خوف خدا اور عشق نبی دامن جاؤ مر لے تبھی دل کی یہ دنیا بدل جائے گی دل کی یہ دنیا بدل جائے گی راہ زنا کی مل جائے گی راہ زنا کی مل جائے گی.
کیا نام ہے حضور آپ کا؟
محمد برہان اتاری.
محمد زبیر اتاری.
محمد جان اتاری.
کہاں سے تشریف لائے؟
پنجاب میل سے.
سکھر دے سائیں
بہاول پور سے.
نارتھ پاک سے.
کراچی سے.
کھارے در سے.
آج اپنے مدنی مذاکرے میں کیسا پایا؟ کیا یادیں تازہ ہوئی؟
بہت زیادہ خوشی ہوئی. ایک دفعہ ہماری ساری یادیں دوبارہ تازہ ہو گئی مدینہ شریف کی مکہ شریف کی.
الحمدللہ عز و جل 5 جون کو تربیتی اجتماع ہوا تھا, اس میں بھی باپا جان نے کرم فرمایا تھا. الحمدللہ ایسی زبردست تربیت فرمائی اور ہماری مجلس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. انہوں نے جو یہاں پر حاجی کی تربیت فرمائی اتنا بہترین تربیت فرمائی کہ واقعی کہ وہاں جا کر ہمیں پتہ چلا کہ واقعی دعوت اسلامی کا یہ ایک بڑا کارنامہ ہے. جب باپا کے پاس حاضر ہوئے تو باپا نے جو کرم فرمایا ہے آج باپا نے جو پھر یاد تازہ کر دی, مدینے کی یاد تازہ کر دی.
الیاس قاضی نے قرآن و سنت کی بات کر کے ہمیں رلایا ہے, یہاں پر مدینے کی ایسی یاد کرائی ہے ایسی یاد کرائی ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کرتے. دل چاہ رہا ہے بس پھر زندگی بھائی یہیں رہو, جاؤ نہیں جاؤ تو پھر مدینہ جاؤ ورنہ بس یہیں رہو.
بہت سارے منی پھول دیے اور الحمد للہ کوشش کی عمل کریں. وہاں پر جا کے جو ہے بالکل ادب سے رہنا ہے, موبائل فون کو بالکل سائڈ میں کر دینا ہے اور بس عبادت میں دل لگانا ہے.
میرے لیے سنت نے بہت اچھے جملے کہے
کہ آنکھوں سے اندھا ہو جانا چاہیے, کان سے بہرا ہو جانا چاہیے اور زبان سے گونگا ہو جانا چاہیے نا. بہت اچھے جملے کا الحمدللہ, اور ایسے ہی انسان کو ہونا چاہیے. جب یہ تینوں چیزیں انسان لے کر اپنے سفر میں چلتا ہے نا تو اس سفر کی بات ہی الگ ہوتی ہے نا. اور واپسی میں بھی بتایا کہ اگر کفل مدینہ لگا دیا جائے تو واقعی یہ زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے یاد مدینہ نا.
الحمدللہ یہ فیضان امیر سنت یہ ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہا ہے, اور امیر سنت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ مجھے تقریباً 15-20 دن ہو گئے وہاں سے آئے ہوئے. میں یہ سوچتا تھا کہ کیا ایسا کیا جائے کہ یاد مدینہ برقرار رہے, یاد مکہ برقرار رہے. تو آج الحمدللہ امیر سنت نے اتنی رہنمائی فرمائی اور یہ سب عطا فرمایا کہ کیسے یاد مدینہ برقرار رہے گا اور کس طرح آپ کو جو نا وہ گناہوں سے بچنا ہے, جس طرح وہاں بچتے تھے, جس طرح وہاں نیکیوں میں دل لگاتے تھے. تو یہاں پر اگر نیک صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کا بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. تو انشاءاللہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اب میں مدنی مذاکرے میں بھی پابندی کے ساتھ شرکت کروں گا انشاءاللہ.
سنت نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپس میں ایک ساتھ جو ہم رہے ہیں تو ایک دوسرے کی حق تلفیاں بھی ہوئی ہے, ایک دوسرے کا دل آزاری کی ہم نے, تو ہم نے آیا وہاں پہ معافی مانگی ایک دوسرے سے یا نہیں مانگی. اگر نہیں مانگی تو کوئی ایسی ترکیب کریں کہ ایک دوسرے سے بھی معافی مانگے.
اب آپ کیا نیت لے کے جا رہے ہیں معافی کے حوالے سے؟
انشاءاللہ جو ہمارے احباب ساتھ تھے انہیں فون کر کے اور کس طرح بھی اس طرح کی ہوئے ملاقات کر کے یقیناً معافی مانگنی ہے ان سے.
اگر کوئی گناہوں کی عادت یا پہلے کبھی کوتاہی فرائض واجبات میں کبھی کوتاہی تھی تو امیر سنت کی سوچ کی برکت, ان کی صحبت کی برکت سے یہ ذہن ملا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ اپنے نیک اعمال پہ توجہ دیں گے, گناہوں سے بری صحبت سے بچیں گے انشاءاللہ.
حج سے واپسی آنے کے بعد انسان کو کیسا ہونا چاہیے, اس حوالے سے امیر سنت کیا تربیت فرمائی؟
امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت فرمایا اور یہاں سے ہمیں بھی ایک رہنمائی ملی کہ حج کے آنے کے بعد بھی ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے, وہ آج ہم نے مدنی مذاکرے میں سیکھا.
آنے کے بعد یہ تربیت باپا نے دی ہے کہ ہم جو حج کر کر آئے وہ جہاں نیک عمال کر کر آئے انہوں کو کیسے حفاظت کرنی ہے, ان پر کیسے ہم رد عمل کریں تاکہ ہمارا یہ حج برقرار رہے اور ہم نیکیوں میں لگے رہیں.
الحمدللہ آج بڑی یادیں تازہ ہوئی, بس ایسا کہ سما تھا کہ آج جو یہاں آئے تو ہمیں پھر سے امیر علیہ سنت نے اور جو ان کی باتیں تھی ماشاءاللہ یہ لگا کہ بس ہم پھر سے یہاں سے مدینے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. وہ شعر ہے نا کہ لطف تو جب ملے جب ہم سے مرشد کہیں چل عبید رضا میں مدینے چلا, تو ہمارے پیر کے ساتھ ہم انشاءاللہ کوئی ایسا سفر بھی آئے گا ہم ان کے ساتھ بھی, اللہ پاک ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب کرے.
کل حاجیوں کا مدنی مذاکرہ تھا جو حج سے واپس آئے تھے, اور ان کے تعلق سے یہ تاثرات تھے جب انہوں نے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی تو سفر مدینہ کی بھی باتیں ہوئی, مکہ مدینہ کی ہجر و فراق کی باتیں ہوئیں, اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت کے تذکرے ہوئے. تو جو یہاں سے یہ سن کر جب واپسی لوٹے ہیں تو انہوں نے اپنے تاثرات ریکارڈ کروائے تھے, وہ تاثرات آپ دیکھ رہے تھے کہ جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو الحمدللہ یقیناً یہ علم و عمل کی باتیں ہوتی ہیں جو دل و دماغ پر اثر ڈالتی ہیں الحمدللہ. آج آپ کی باری ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. یہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت نے عرض کیا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا اس میں تذکرہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو عظیم کہا, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ کی خلق منے آپ کی جو شباہت ہے, آپ کی جو بھی مطلب قد قامت چہرہ مبارکہ وغیرہ یہ سب جو ہے یہ حسین و جمیل ہے, کوئی فالٹ نہیں, کوئی نقص نہیں, کوئی خامی نہیں. تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے مثال اور آپ کا اخلاق بھی بے مثال, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, نہ آپ جیسا کوئی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. اور پھر یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرما عرض کرتے ہیں, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, یعنی آپ کے جو خالق ہیں اللہ پاک جو آپ کے حسن و ادا کے بھی خالق ہیں، ان کی قسم یا اعلی حضرت کے الفاظ کا چناؤ جو ہے نا سبحان اللہ. اچھا اس میں میں نے بار بار کیا کہ عرض کیا ہے، ہمارے یہاں عام طور پہ اعلی حضرت فرماتے ہیں جو کہا جاتا ہے. اچھا اب یہ فرق کرنا ہوگا کہاں فرماتے ہیں اور کہاں عرض کرتے ہیں. جیسے ہمارے عام طور پر کہتے ہیں دعا فرمائیے گا، یہ جملہ بھی غلط ہے. دعا مانے اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہنا، عرض کرنا. تو دعا کرنا، دعا کیجئے گا یہ درست، دعا فرمائیے گا یہ باریک فرق ہے کہ اللہ کی جناب میں فرمایا نہیں جاتا، عرض کیا جاتا ہے. تو دعا یہ اللہ کی جناب میں ہی کی جاتی ہے ادھر، تو عرض. تو اسی طرح بارگاہ رسالت میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا جائے، خطاب کیا جائے، سرکار کو مخاطب کیا جائے، مخاطب کیا جائے، تو اس وقت بھی عرض. بڑے کوئی بھی ہو، سب سرکار سے تو سبھی مطلب یہ کہ ظاہر کہ چھوٹے ہیں، کوئی بھی بڑا نہیں ہے مخلوق میں، تو یوں مطالعہ عرض کرتے ہیں. ہاں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب یہ کہ تعریف کرتے ہیں، اور سرکار مخاطب نہیں، مخاطب نہیں ہوتے. مخاطب وہ جسے خطاب کیا جائے، مخاطب وہ جسے خطاب کیا. اب فرماتے ہیں، کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. یہاں فرماتے ہیں صحیح آئے گا، جو سرکار سے یہاں کہا نہیں جا رہا، بلکہ سرکار کی صفت بیان فرمائی جا رہی ہے. تو آج میں نے سوچا تھا کچھ حسن اخلاق کے بارے میں پہلے عرض کروں، تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب. بارگاہ رسالت میں کسی نے ایک جانب سے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا حسن اخلاق. پھر وہ سیدھی طرف سے آیا اور عرض کی کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا حسن اخلاق. پھر وہ دوسری طرف سے حاضر ہوا اور عرض کی کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا حسن اخلاق. حسن اخلاق میں اچھا اخلاق. پھر وہ پشت مبارک کی جانب سے یعنی پیچھے کی طرف سے حاضر ہوا اور عرض کی کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، کیا تم اسے نہیں سمجھے؟ حسن اخلاق یہ ہے کہ تم غصہ نہ کرو. یہاں مطلب ہم سب اپنے غور بھی کرتے چلے جائیں کہ ہم جن کی سناخانی کرتے ہیں تو ان کے اب حسن اخلاق کے تعلق سے جو بیان ہوا، تو ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سراپا حسن اخلاق، اور پھر اپنے غلاموں کو بھی حسن اخلاق کی تربیت اور تعلیم ارشاد فرمائی. ہم کہاں تک اس پر عمل کر رہے ہیں؟ تو حسن اخلاق یہ کہ تم غصہ نہ کرو. تو ایک تعریف اس حدیث میں یہ بیان ہوئی کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ تم غصہ نہ کرو. اب ہم دیکھیں کہ ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے جب غصہ آتا ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے جس کے ذریعے وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو غصہ آئے گا تو بندہ غیبت کرتا ہے، اگلے کی برائی کرے گا، مارے گا، اس پر ظلم کرے گا، اس پر شور مچائے گا، اس پر اور ڈیگریڈ کرے گا اس کو، وہ بہت کچھ کرتے ہوتے ہیں غصے میں، وہ عام طور پہ آدمی سمجھتا ہے. تو جہاں جہاں گناہ پایا گیا غصے کی وجہ سے، ناحق اس نے کوئی اس پر ظلم کیا، ظاہر ہے اس گناہ کی وجہ سے جہنم کا وہ حقدار بنا. اللہ پاک ہمیں غصے کے وقت، غصہ تو آتا ہے، غصہ تو پتھر کو نہیں آئے گا، بندے کو آتا ہے غصہ آئے. غصہ آنا بری چیز نہیں ہے، غصہ آئے گا ہم اس پر صبر کریں گے, غصے کو پیئیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا, اللہ کی رضا کے لیے پیئیں گے, غصہ نہیں آئے گا تو ثواب کمانے کا یہ ذریعہ تو ختم ہو گیا. مگر فضیلہ اس کی ہے کہ جس کو غصہ, حدیث پاک میں کہ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے اس کی پذیرائی ہے, جس کو جلدی جلدی غصہ آئے اور دیر میں جائے اس کی مذمت ہے حدیث پاک میں. دوبارہ لے کہ جس کو جو غصہ پی جاتا ہے غصے میں صبر کرتا ہے اس کی قرآن کریم میں ایسے مسلمانوں کی, ایسے ایمان والوں کی تعریف بھی بیان کی گئی, جیسے کہ پارہ آل عمران آیت نمبر, ہاں سورہ آل عمران آیت نمبر 134, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں, یعنی یہ اچھے مسلمانوں کی تعریف, متقیوں کی, پرہیزگاروں کی تعریف قرآن نے کی. غصہ تو آتا ہے, جب آئے گا تو پیئیں گے نا, تو اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے, معاف کر دینے والے. ہم لوگ کو دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, نہیں چھوڑوں گا, منہ توڑ دوں گا, سر پھوڑ دوں گا, مجھے کیا سمجھا ہے وغیرہ وغیرہ, جو بھی ہمارے یہاں لینگویج بولی جاتی ہے, اور روپ بھی تھوڑا وقتی طور پہ پڑ جاتا ہے, اگلا سیم بھی جاتا ہے, ہمارے زوم میں وہ سدھر بھی جاتا ہے. آئین نام کو نہیں مطلب غصہ, یعنی ہم کو پریشان نہیں کرتا, لیکن ہم نے جو انداز اختیار کیا یہ ہو سکتا ہے آخرت میں ہم کو پھنسا دے. اور دنیا میں بھی جو لوگ اگر دیکھیں گے نا, اور خاص کر کیونکہ یہ جو طبقہ جو جمع ہوا ہے نا نعت خوانوں کا, یہ بہت عمدہ طبقہ ہے اور بہترین, مطلب یہ امت کا مواد ہے, جو آقا کی ثنا خوانی کرے, جو آقا کی ثنا خوانی کرے اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے, جواب نہیں اس کا, کیونکہ نعت خوانی تو خود عبادت ہے الحمدللہ. تو ان کو لوگ مطلب ایک مذہبی طبقے کے حساب سے دیکھتے ہیں, اس طبقے کو زیادہ محتاط رہنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہے سفید چادر کی مانند, کہ سفید چادر پر معمولی سا داغ بھی دور سے نظر آ جائے گا. جب کوئی اگر نعت خوان ہے, ثنا خوان ہے, یا کوئی مولانا ہے, کوئی قاری صاحب ہیں, عالم صاحب ہیں, وہ اگر غصے میں سیختا ہوں گے, کسی کو ڈانٹیں گے, جھاڑیں گے وغیرہ وغیرہ, تو لوگ اس سے قریب نہیں آئیں گے, اس سے بزن ہوں گے, اس کے خلاف بھی بولیں گے. یہ ہوتا ہے. میں ایک شخصیت کے پاس, بہت پرانی بات ہے, ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر گیا تھا, میں ان کو دیکھا تھا. پھر اب میں ان کے پاس وہ سفر کر کے بڑی دور گیا تھا, 1500 کلومیٹر سفر کر کے, اور میں ان سے متاثر تھا کیونکہ وہ وقتی وقتی تھوڑی تھوڑی ملاقاتیں تھی, دو تین بار ہوئی تھی. میں بیٹھا تھا, لوگ بھی حاضر تھے خدمت میں حضرت کی. یہ کوئی دیہاتی شاید آیا, کوئی اس نے پتہ نہیں کیا بات کی, میں یہ بھول گیا. اب ان کو اتنا غصہ آیا جن کے پاس میں حاضر ہوا تھا, یہ غصے سے کانپ رہے تھے, پتہ نہیں کیا کیا فرما رہے تھے, یا میں فرما رہے واپس لیتا ہوں, بہرحال کیا کیا وہ کہہ رہے تھے. ان کو یہاں تک بولا, ایک تو تاڑی بھی تم نے نہیں رکھی, تاڑی رکھ, یہ تم نے بات کر دی, پتہ نہیں وہ اتنا جلال میں آ گئے. میں بہرحال بہت بدزن ہوا, اور ان کو بول تو نہیں سکتا تھا میں, لیکن میں پھر کبھی بھی یا کراچی بھی آئے تو دیکھنے نہیں گیا کبھی, مطلب اس کے بعد دیکھا ہی نہیں, دل ہی ٹوٹ گیا یار. میں تو بہت یعنی کہ عقیدت کے ساتھ حاضر ہوا تھا, اور یہ کسی اپنے عقیدت کے مند کے ساتھ یا کسی ملنے والے اس طرح یہ غصہ کر, غصہ کیا نا بدزن اس نے اسی طرح مت. کیونکہ اگر عام آدمی تو مارتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, ٹوسے مارتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ہم پر اتنا اثر نہیں پڑتا. کہ مذہبی شخصیت تھی, سفید چادر تھی, اور یہ معمولی داغ بھی نہیں تھا, بہت بڑا دھبا تھا. اور پتہ نہیں میری طرح کتنے لوگ ان سے بدزن ہو گئے ہوں گے. اس لیے ہم جیسے جو بھی ہوتے ہیں مشائخ ہوں، علماء ہوں، سناخا ہوں، یہ مطلب ان کو لوگ دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں ان کی باتیں، تو پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے، سنبھل سنبھل کر قدم اٹھانا ہے. تمہارا لے کیا حسن اخلاق، کے بڑا مطلب وسیع ٹاپک ہے اور اس کے اپنے فضائل بھی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حسن اخلاق کے پیکر تھے، اس کے باوجود دعا بھی بارگاہ خداوندی میں کیا کرتے، دعا فرماتے، یا یہ نہیں کہیں گے نا کہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کرتے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم احسن خلقی وحسن خلقی، یعنی اے اللہ پاک تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، بس میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 9 پیج نمبر 339 حدیث پاک نمبر 24446 احیاء العلوم جلد 3 پیج نمبر 156 اردو ترجمہ. تو یوں مطلب یہ دعا آئینہ دیکھ کر بھی پڑھی جاتی ہے، اس کو سب کو یاد کرنی بھی چاہیے، اللہم حسن خلقی فحسن خلقی. تو انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے تو یاد بھی ہو جائے گی، اور اس میں جو برکتیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ پیارے آقا جو خود اس نے اخلاق کے پیکر ہیں، ہم غلاموں کو سکھانے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یوں بھی مت سمجھ میں آتا ہے. اور اگر کوئی نعمت حاصل ہو تو ہر نعمت کے حاصل ہونے کے باوجود، اس نعمت کے حاصل ہونے کے باوجود اس نعمت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. اب مثال کے طور پر کسی کی آواز اچھی ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ ایک سے ایک خوش آواز سناخاں تشریف لائے ہیں، آوازیں اچھی ہیں، لیکن آپ کو غفلت نہیں کرنی چاہیے، کوئی بعید نہیں کب گلا بیٹھ جائے. تو یہ نعمت ہے تو اس کی بقا کے لیے اللہ پاک سے عرض کرنے میں کوتاہی نہ کی جائے، اے اللہ میری یہ نعمت سلامت رہے اور یہ صرف تیری رضا کے لیے استعمال ہو، تیرے محبوب کی ثنا خوانی کروں، تیرے محبوب کی ثنا خوانی کروں، تیری حمد کروں، بس وہ تیری رضا پیش نظر ہو. دنیا کا کوئی مطلب یہ نہیں کہ لالچ، کوئی حرص مجھے نہ رہے، بس تو راضی ہو تو ساری دنیا میری، اور تو ناراض ہوا تو سب کچھ چھوٹا. حقیقت تو یہی ہے نا کہ رب کی رضا میں ہی سب کچھ ہے، رب راضی ہوگا جنت ملے گی، وہ ناراض ہوگا تو پھر جہنم کا عذاب کوئی سہ نہیں سکے گا. بس اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے اور راضی رہے، کبھی بھی ناراض نہ ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح شرکا شہد کو خراب کر دیتا ہے. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت تم میں سے مجھے زیادہ محبوب یعنی پیارا اور میری مجلس میں زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں گے. اب ادھر تو ہم مطلب بڑے بڑے بیانات کریں، لاکھوں لوگ ہم سے متاثر ہوں، سنیں میرے پیج کے اتنے لائک، اس کے پیج کے اتنے، بہت ہم مطلب ہے خوش فہمیوں کا شکار رہے ہیں، اور جب ہمارا نام پڑے اشتہار میں نام ہو تو لوگ کھینچے چلے ہیں، اور ہم سمجھے کہ ہم خان آفتاب، بس سرکار کے قریب ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. میں کولمبو میں 79 میں جب گیا تھا تو کہیں ہم جا رہے تھے تو ٹریفک جام، لوگوں کے ہجوم، ایک میدان میں بہت پبلک جمع تھی، بہت مخلوق جمع تھی، یار یہ کیا ہے، یہ سناٹے میں کوئی کہیں جنگل میں منگل ہوا پڑا تھا. تو جب میرے ساتھ تھے کولمبو والوں نے بتایا کہ وہ دراصل انڈیا کے کچھ گلوکار آئے ہوئے ہیں، ان کو سننے کے لیے جمع ہوئے. تو یوں میں سمجھا رہا تھا کہ وہ گیدرنگ جو ہے یہ کوئی نجات کے لیے ضروری نہیں ہے. ایسے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا، اسی کے ساتھ 3, 5, 7 اس طرح بھی امتی ہوں گے. تو اگر گیدرنگ ہی نجات کا ذریعہ ہوتا تو پھر ان انبیاء علیہ السلام انہوں نے اپنا منصب پورا 100% بجا لائے یہ حضرات, اور ان کو جو سونپا گیا تھا کام یہ 100% انہوں نے کیا, کوئی کوتاہی نہیں کہ نبی معصوم ہے, ہم کوتاہی کرتے ہیں وہ نہیں کرتے, تاہم مطلب لوگوں نے ان کا پیغام نہیں مانا. تو بہرحال گیدرنگ کو تو ہم گیدرنگ کی وجہ سے, ہمارے لائکس کی وجہ سے, ہمارے چاہنے والوں کی وجہ سے ہم اگر خوش فہمی میں پڑھیں تو شیطان چاہتا یہی ہے کہ ہم خوش فہمی میں پڑھیں اور یہ ہم کو کان پکڑ کے جہنم کی طرف دھکیلتا رہے کہ میں نے تو جانا ہی جانا ہے, ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تم بھی میرے ساتھ چلنا, ادھر ادھر ہونا نہیں سمجھے. تو انشاءاللہ ہم ادھر ادھر یا ہم تیرے کو جہنم میں دھکا مار کے مزے دھکے ماریں گے تو گہرے جہنم میں جائے گا, ہم تو آقا کے دامن میں چھپ جائیں گے. ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو.
دامن
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک حسن اخلاق خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج کی حرارت, گرمی, تپش, برف کو پگھلا دیتی ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان اپنے حسن اخلاق کے سبب جنت کے اعلی درجات پا لیتا ہے, حالانکہ وہ کوئی عبادت گزار نہیں ہوتا, اور انسان اپنے برے اخلاق کے سبب جہنم کے سب سے نچلے طبقے تک پہنچ جاتا ہے باوجود یہ کہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے. اچھا یہاں ظاہر ہے کہ نفلی عبادتوں کی کثرت اس کے پاس نہیں ہوتی, اور اگر اخلاق اچھے ہیں تو وہ اخلاق جو ہے اس کو تیرا دیتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ جو بے نمازی اور اخلاق اچھے تو اس کو بھی ہم بولیں ٹھیک ہے اوکے, اخلاق اچھے کر لو, نماز کی ضرورت نہیں ہے, روزوں کی ضرورت نہیں ہے, زکات ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نعوذ باللہ. میں نے کہا کوئی یہ مطلب نہ لے لے, فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں, وہ تو معاف ہے ہی نہیں. حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے اخلاق رزق کا خزانہ ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس نے اخلاق کی ایک تعریف بیان کرتے ہیں, امام غزالی نے 11 یا 13 تعریفات اس نے اخلاق کی احیاء العلوم میں بیان کی ہیں, ان میں سے ایک یہ کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے اخلاق خوش مزاجی, مال خرچ کرنے اور ایذا رسانی یعنی دوسرے کو تکلیف دینے سے باز رہنے کا, بچ کر رہنے کا نام ہے. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اس نے اخلاق کیا ہے, تو فرمایا اس نے اخلاق کا ادنا درجہ ہے, سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے. تحمل مزاجی نے برداشت کرنا, ہم سے تو کوئی بات برداشت ہوتی نہیں ہے, ہے نا, زبان کھینچ لیں گے اگر زبان نکالی تو. ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے. تو بہرحال تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے, انتقام نہ لیا جائے, ظالم پر شفقت و مہربانی کی جائے, اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. بڑے حوصلے کا کام ہے, یہ کرنا تو ہوگا, اس لیے کہ جنت میں جانا ہے وایا مدینہ انشاءاللہ, تو یہ کرنا تو پڑے گا. میں اگر غصہ آتا ہے تو کنٹرول تو کرنا پڑے گا, جی چاہتا ہے نوچ ڈالوں توڑ پھوڑ ڈالوں, صبر کرنا ہوگا. صبر جو ہے, یہ صبر خود جنت کا خزانہ ہے, اور صابرین کے لیے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلے کی بھی روایتیں ہیں الحمدللہ صبر کرنے والوں کے لیے. یہ سب کرنا ہوگا. اچھا, اب اس نے اخلاق میں کیا کیا شامل ہے. عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے کہ جو اچھی طرح ملے, مسکرا کر, طبیعت پوچھے, ہم بولتے ہیں بڑا اخلاق والا ہے, با اخلاق ہے, یہ بھی صحیح ہے, لیکن اور بھی بہت کچھ شامل ہے, بہت وسیع. اس نے اخلاق کا جو ٹاپک ہے یہ بہت وسیع ہے, مطلب سمجھو کہ سارا اس نے معاشرت آ جاتا ہے, جو سمجھ لو. چنانچہ نجات دلانے والے اعمال, ایک کتاب ہے اپنے مکتبۃ المدینہ کی, بہت پیاری کتاب ہے, مختصر سے زیادہ ضخیم نہیں ہے, پڑھنے والی کتاب ہے. اس میں تھوڑا 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 بہت سارے نیک اعمال کا تذکرہ, جس میں حسن اخلاق کا بھی ہے. تو اس میں لکھا ہے, حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے, اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں. چند اعمال یہ ہیں, معافی کو اختیار کرنا, یعنی معاف کر دینے کو اختیار کرنا, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا, جاہلوں سے اعراض کرنا, یعنی ظاہروں سے جاہلوں سے دور رہنا, قطع تعلق کرنے والے سے صلے رحمی کرنا, جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑے, یعنی کہ ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, لے مجھ سے منہ چڑھاتا ہے تو میں کون سا اس کے لیے بیٹھا ہوں, یہ کیا بڑی ہے اس کی, نفع ہو جائے. یہ نہیں, جو ہم سے کٹے ہم سے ہٹے ہم اس کو قریب کریں. ظلم کرنے والے کو معاف کر دوں گا. یار شریف شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں ہے, ہم تو بھائی شریف کے ساتھ شریف, بدماشوں کے ساتھ بدماش, اس طرح لوگ کہتے سنائے تھے. نو نو نو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر کھانا ثابت ہے, وہی پتھر اٹھا کر دے مارنا ثابت نہیں ہے. آپ ہی لوگ پڑھتے رہتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, یہ آقا کی آپ یہ صفت کرتے ہیں. یہ کبھی اپنے اوپر لیا, یار کوئی دوست بھی ہم کو کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی, تو ہم چادر بچھانا تو دور کی بات, صبر کرتے ہیں, اپنے سے رہا نہیں جاتا. یہ سب ہم کو کرنا ہے نا, اس لیے کہ وایا مدینہ جنت میں بھی تو جانا ہے نا. تو اب خالی ہم بولے کہ یوں, جیسا ابھی آپ نے شعر سنا تو بولے بس یہ اشعار ہیں, جنت ہی ہماری جاگیر ہے. بے شک مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے جنت, لیکن ساتھ میں نا انہوں نے پڑھا نا, خوف گناہ میں مجرم ہے آب آب کیسا. ابھی آب آب میں پتا نہیں سب سمجھتے نہیں سمجھتے, یعنی اندم و توبتن, شرمندگی توبہ ہے. گناہ کے خوف سے یہ مجرم جو ہے کتنا لرس رہا ہے, کانپ رہا ہے, گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے اور ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ اس کا خوف جو ہے یہ اس کو ترا دے گا اور پار لگا دے گا. اور اگر بے باکی ہے, گناہ کر رہا اور خوف ہی نہیں ہے, وہ بولتا ہے بس یہ شعر تو وہ شعر تو یہ کلام ہے نا اس میں کہ بس سیدھے جنت میں چلے جائیں گے, تو یہ مطلب شیطان کے وار بھی ہوتے اس میں. اس لیے مطلب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں, ہر نبی یقینی طور پر جنتی ہے سر, تو پھر بھی سارے انبیاء کرام علیہ السلام حسن اعمال کے پیکر تھے یا نہیں تھے, کوئی ایسی یعنی کوئی کمزوری ان میں تھی نہیں, گناہ کا ان سے تصور نہیں. معصوم ہوتا وہ یہ کہ جو گناہ کرنے پر قادر ہی نہ ہو, کر ہی جا سکے گناہ, یہ ہے معصوم کی یہ تعریف ذہن میں رکھے آپ. معصوم گناہ کر ہی نہیں سکتا, تو یہ انبیاء کرام جو گناہ نہیں کر سکتے, لیکن نیکیاں اتنی نے کیا, کتنا تقویٰ. اچھا صحابہ کرام علیہ مرضوان, ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی, یہ جنتی ہیں. تاہم ان کے کردار, ان کے افعال, ان کے اعمال, ان کی نیکیاں, ان کا تقویٰ, ایک سے ایک ان کے مطلب پڑھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. ان کو جن کو جیسے وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یہ دس صحابہ جن کو ایک ساتھ جنت کا مزدہ ملا, ان کے کردار کیسا تھا؟ حسنین کریمین, حضرت سیدنا حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ عنہ, جن کا ابھی ہم نے یادیں منائی محرم شریف, تو ان کی یادیں خاص کر منائی جاتی ہیں, ہے نا, ہمارے آقا ہیں, تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ہے نا, حدیث پاک میں نا. اس کے باوجود ان کا کردار کیا تھا؟ کیا ہم جنت کے سردار ہیں تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نہ ہمیں نماز کی ضرورت, نہ روزوں کی حاجت, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نمازیں تو فرض تو اپنی جگہ, نفلیں پڑھنا ان سے ثابت, حج کرنا ان سے ثابت. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ 25 پیدل حج کیے. کیا جنت کے نوجوانوں کے سردار کہنے والا وہ ہے کیا جو جنت کا مالک ہے, اللہ کی رحمت سے مالک و مختار ہے, اس نے کہہ دیا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے, تو اب یہ کیا یہ نیکیوں سے ہٹ گئے, نیکیاں بڑھا دی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک نماز میں رات کو جب کھڑے ہوتے تو سوجن آتی, عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ اتنا, آپ کیا بخشے ہوئے نہیں ہیں آپ کے رب نے, کیا آپ کے سبب آپ کے اگلوں پچھلوں کو بخش نہیں دیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, عبادت میں کوئی کمی نہیں کی. تو صرف ہم یہ اشعار سن کر, ایک شعر سن کر ہم اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہ سوچے کہ بھائی بس خلاص یار, ہم تو سارے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ خوش فہمیاں جو ہے نا بعض اوقات یہ کہ شیطان کی طرف سے ہوتی. ہاں اللہ کی رحمت سے نظر نہ ہٹائے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, یہ رحمت سے مایوس نہ ہو. اب بخشش ہونی بھی اللہ کی رحمت سے, ہم نے عمل کر کر کے بھی کیا کرنا ہے, کتنے کریں گے اور پھر اخلاص کہاں سے لائیں گے, ہزار کمزوریاں ہمارے عمل میں ہوتی ہیں. تو بخشش ہماری اللہ پاک کی رحمت سے ہوں گی, پھر اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے, شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. دل تم پہ فدا جان, تم دل تم پہ فدا جان حسن, تم پہ فدا ہو. بہرحال یہ کہ میں اس پر کچھ عرض کر دیے, مدنی پھول, ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا, پھر یہ کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا, یہ بھی اس نے اخلاق میں شامل ہے, کسی کو تکلیف نہ دینا, نرم مزاجی, بردباری, غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا, غصہ پی جانا, افو درگزر سے کام لینا, لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا, مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا, مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا, لوگوں میں صلح کروانا, حقوق العباد ادا کرنا, مظلوم کی مدد کرنا, ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا, دعائے مغفرت کرنا, کسی کی پریشانی دور کرنا, کمزوروں کی کفالت کرنا, لاوارث بچوں کی تربیت کرنا, چھوٹوں پر شفقت کرنا, بڑوں کا احترام کرنا, علماء کا ادب کرنا, مسلمانوں کو کھانا کھلانا, مسلمانوں کو لباس پہنانا, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا, مشقتیں برداشت کرنا, حرام سے بچنا, حلال حاصل کرنا, اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا, وغیرہ وغیرہ. مزید تفصیل کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ حسن اخلاق اور احیاء العلوم جلد تیسری پیج نمبر 153 سے 164 کا مطالعہ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ نے نرمی, درگزر اور معاف کرنا, برداشت کرنے پر جو اقصد بیان فرمایا ہے, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ڈانٹتا ہے, جھاڑتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, بد اخلاقی کرتا ہے, دھمکی دیتا ہے, یا اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کرتا ہے, تو تھوڑا قابو کرنا مشکل سا ہو جاتا ہے کہ یار اب مطلب ٹھیک ہے اچھی باتیں بیان ہوئی ہیں لیکن تو میں تھوڑا یوں سم کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کیا ہو کوئی ایسی بد اخلاقی بدتمیزی یا ڈرانا دھمکانے والا ایسا کام کیا ہو اور نتیجے میں آپ نے اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا عمل کیا ہو جیسے ہم کہیں کہ یہ درگزر و نرمی والا تھا؟
میرا تو کیا مطلب ہمارے اکابرین کے کتنے واقعات ہیں حضرت سے میں نے کہا میرے واقعات کیا مطلب گناہ گار آدمی ہوں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والے صلوات و سلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو کسی نے آپ کو برا بھلا کہا آپ نے اس کے لیے اچھے الفاظ کہے چلے گئے عرض کیا گیا حضور یہ آپ کو یوں کہہ رہا تھا آپ نے یہ کہا جو جس کے پاس ہوتا وہ دیتا ہے اس کے بعد جو تھا اس نے مجھے دیا میرے پاس جو تھا وہ میں نے دیا بہت سمجھانے والی بات ہے تو ہمارے بس جب غصہ تھا اندر کا بولتا ہے اس سے پہلے ہم بڑے ٹھوکے بڑے سونے سونے میٹھے میٹھے لگتے ہیں اور جب مطلب کچھ مجھے کسی نے بڑا پیارا واقعہ سنایا تھا ہے فردی مگر بڑا دلچسپ ہے ایک پروفیسر تھا اپنی زبان دانی پر اس کو بڑا ناز تھا اچھا اور زبانیں بھی کئی جانتا تھا وہ ایک سے ایک زبان ہے اچھا پھر اس کا دعویٰ تھا کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا کہ میری مادری زبان کون سی ہے اصل زبان انگلش بولے تو ایسی کہ جیسے بس انگلش اس کی مدر ٹنگ ہے اچھا اردو تو اردو میں ایسی بات کرے گا بولے تو ہے ہی اردو دان عربی میں ایسی بھائی اس کی جیسی فصاحت و بلاغت ہم نے دیکھی ایسا عربی بولے ہے ہی عربی النسل اب یہ پہچانا نہ جائے تو کوئی اس کا چیلنج قبول نہیں کر سکا بادشاہ کے پاس وہ گیا تھا اور بادشاہ نے اعلان کیا تھا اگر اس کو ہرا دو تو یہ انعام ایک شخص بادشاہ کے پاس گیا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا لیکن مجھے آپ کو جہاں یہ ٹھہرا ہوا ہے نا اسی محل میں کسی اور کمرے میں ٹھہرانا ہوگا اور میں چند روز میں اس کو جواب اس کا جواب حاضر کر دوں گا بادشاہ نے ٹھیک ہے بھائی رہ جاؤ اب وہ ایک بار یہ دیکھا اس نے پروفیسر جو تھا وہ سیڑھی سے اتر رہا تھا جب وہ آخری دو تین زینے رہے بھی پیچھے ہی بھی اتارا زور سے مارا دھکا وہ گرا کیا اب وہ اچانک جو گرا نا تو چوٹ لگی اس کے منہ سے گالیاں نکلی تو زور سے اچھا میں نے پکڑ لیا کیسے پکڑ لیا بولا جس زبان میں گالیاں دے رہے نا یہ اس کی اصلی زبان ہے کہ جب دھکا پڑتا ہے نا جو اس کی ذات ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے یہ ذات دکھا چکا تو واقعی اس کی وہی اصل زبان تھی جس میں اس نے وہ گالیاں دی تھی اس پہ آ کے پڑی تھی تو یہ کہ ہم لوگ بہت سونے مونے لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور لوگ وہ بڑا متحد چومتے ہیں پھر چومتے ہیں وہ دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں لیکن جب دھکا لگتا ہے نا تو پھر جو ہٹ جاؤ پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے اور یہ بھی ہمارا امتحان ہے جو لوگ ہم سے ہمیں چومتے ہیں ہمیں مان دیتے ہیں عزت دیتے ہیں یہ بھی ہم کو امتحان میں ڈالتے ہیں یہ کر کے ہم کو پھلاتے رہتے ہیں سمجھے اور پھر جب دھکا پڑتا تو غبارہ پھٹ جاتا ہے تو جو دیکھ لیتے ہیں ان سے فضل ہو جاتے ہیں ارے یار اس کو تو کچھ اور سمجھاتا تو بہرحال یہ کہ یہ سب ہم سب کو سمجھنے والی باتیں ہیں اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میں ان کو مایوس نہ کروں اور کسی کو یہ نہ ہو کہ میں بھی غصے والا ہوں یا لڑاکا ہوں تو میں ایک واقعہ اپنا سنا دیتا ہوں جس کو آپ جو بھی نام دیں میری عمارت میں ایک صاحب رہتے تھے وہ ایک بار میں جب دعوت اسلامی کے شروع کا دور تھا میں کہیں سے بیان کرنے گیا تھا میں تو میری غیرحاضری تھی اس غیرحاضری میں ہمارا ایک پڑوسی آیا اور اس نے مجھے یہ اسلامی بھائیوں نے بتایا وہاں کے نمازی جو بعض ہوں گے مجھے کہ وہ فلاں آیا تھا اور بولتا تھا الیاس قادری نیک بنا بنا پھرتا اور ایسا ویسا میں اس کا بورڈ چڑھاؤں گا تو ایسا ہے ویسا ہے میں نے سنا میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی یار یہ کیا अच्छा इसको क्या तकलीफ पहुंची है ये मुझे नहीं पता, मेरा कसूर क्या है ये भी नहीं मालूम, तो ये तो हुआ। अब उस वक्त इतने लोग तो इर्द गिर्द जमा हो गए थे कि मैं अगर किसी को इशारा करता या बोलता यार तो इसको देने वाली करते, तोड़फोड़ डालते शायद, समझे। लेकिन खैर मैंने कुछ भी नहीं किया। आखिरकार चंद रोज के बाद ऐसा मौका मिला मुझे कि कुछ आदमियों के साथ यही फर्द जो था ये खड़ा हुआ था उनके साथ। मैं तो खैर अकेला ही था, घर आ रहा था, ये बाहर खड़ा हुआ था लोगों के साथ। मैंने तो हिम्मत इकट्ठी की और इसके करीब गया, सलाम वालेकुम। तो इसने यकीन माने, मुंह फेर लिया। अब ये तो पांव तले हर आदमी के पहाड़ भी सरक जाए अब क्या होगा, तो लोग भी इसके साथ हैं कि अपने में डीप ना डाले। लेकिन मैं और आगे बढ़ा, मैंने यूं करके इसको जप्पी मारी। मैंने कहा यार बहुत नाराज हो गए हो, अब जो मैंने इसको दबाया ना तो पता नहीं क्या कीचड़ भरा था वो तो छलक गया। तो इसने बोला अरे नाना इलियास भाई नाना नाना अब बता लो हलो आए बताना आए के बोतल पीनी गपती तो वो बोतल भी नहीं पड़ेगी बस घर चलो। अब ये माने ना माने मेरा बोट चढ़ाने वाला मेरा हाथ पकड़ के अपने घर ले गया, मुझे टंडी बोतल पिलाई। तो अगर मैं इससे लड़ता झगड़ता तो और ये तबीयत होती तो आज आप लोग मेरे पास तशरीफ ना लाते, शायद दाऊद इस्लामी की खिदमत भी किसी और के सुपुर्द हो जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब गुस्सा आता है मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं आता, नहीं गुस्सा ना आना तो पत्थर को नहीं आता, गुस्सा आता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है। एक तो आता कम है मैंने नोट किया, कभी कभार आ गया तो आ गया। मेरे गुस्से का अंदाज ऐसा है कि मेरे साथ छोटा बच्चा होता है हसन रजा, आप देखते होंगे स्क्रीन पर, ये अभी परसों तरसों इसने कुछ तंग किया तो मैंने इसको थोड़ा डांटा गया, ये खींची खींची करके हंसने लगा। और ये पहले मुझे भी कई बार कह चुका है आप मुझे डांटो आप मुझे मारो, आप डांटते हो मारते हो मुझे मजा आता है, तो आप बताइए मेरा डांटना कैसा होगा मेरा मारना कैसा होगा। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तौरात शरीफ में ये बात लिखी हुई थी, ए मूसा चेहरे पर मुस्कुराहट सजा रखो और नर्म रवैया इख्तियार करो, लोग तुम्हें सोना चांदी बांटने वाले शख्स से भी ज्यादा चाहने लगेंगे। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
मुझे एक सवाल ही करना है कि आज हर कसूनाकर फन नागोई पर तबाह आजमाई कर रहा है, बसाओकात न शायरी के रमूज और असरार जानता है न शायरी को जानता है और ना ही काबिलियत है ना ही सलाहियत है, तो एक नात लिखने के लिए तो कितना इल्म दरकार है, कितनी काबिलियत होनी चाहिए, कितनी सलाहियत होनी चाहिए और शायरी के रमूज और असरार जानने के लिए उसे क्या करना चाहिए, तो क्या फरमाते हैं अज़राए करम आप रोशनी डालें और ताकि इस फन के अंदर जो बढ़ता हुआ एक्स्ट्रा जो रुझान है वो खत्म किया जा सके।
वो किसी का शेर याद करके मुझे वो मुस्कुराहट आ रही थी, शायरी आती नहीं पर शायरी करने लगे, चारा समझकर शायरी को सब गधे चरने लगे, किसी का शेर है मतलब। अच्छा अब रही नात शरीफ की शायरी, नात गोई, इसके ताल्लुक से भी एक मक्ता हाजिर है किसी का, शेर कहना शहर यार अपनी जगह, शेर कहना शहर यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। तो असल वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नात गोई जो है ना ये बहुत मुश्किल काम है, यानी समझो दो धारी तलवार पर चलना है, ऊपर जाता है तो उलूहियत पे पहुंच जाता है और ये भी नहीं करना और नीचे तो फिर वो तोहिन कर बैठता है, इसका बैलेंस बहुत मुश्किल है नात गोई का। एक से एक नातवान यानी कि जिनके तारीख में जिनके नाम है ان کی کمزوریاں بھی پکڑی گئی ہیں علماء نے لکھا ہے, اور اپنے بھی سر پکڑ لیتے ہیں بعض وقت کہ یار اچھا حصے سے شیئر کریں, یہ کہ آسان نہیں ہے. یعنی کہ وہ بولتے ہیں نا کہ ہتھیلی پر انگارا رکھنا, بلکہ ناد وہی تو سمجھو ہتھیلی پر ایمان رکھنا کہ کہیں گر نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے. ایسا نازک معاملہ ہے, اور جو ہمارے عام شعراء کرام مائنس کرام, کرام تو نہیں کہہ سکتا, تو یہ ایسے ایسے بات ہوگا اشعار لکھتے ہیں کہ سچکا نہیں پڑتا جب اس کو حکم کیا لگے گا, ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں. اس لیے میں تو خیر زمانے سے عرض کرتا رہا ہوں کہ اپنے سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر بزرگان دین یا علماء کرام ان کے کلام پڑھا کریں. عام شاعروں کا اگر کلام پڑھنا بھی ہے تو کسی ماہر فن عالم دین سے چیک کروا لیں. یہ نہیں کہتا کہ کوئی شاعری نہ کرے, بس کلام چیک عالم کر لے, وہ جو ماہر فن ہو اور قرآن حدیث پر نظر ہو, چیک کر کے اوکے کرے تو کلام کسی عام شاعر کا پڑھ لیا جائے. ایک بات تو یہ, اور شاعری کرے کون تو اس میں بھی یہ کہ نعت گوئی جو ہے نا یہ مشکل کام ہے. جیسے میں نے عرض کیا قرآن و حدیث پر نظر ہو اور فن بھی جانتا ہو شاعری کا, ورنہ بڑا اوٹ پٹانگ وہ کلام ہوتے ہیں, ردیف قافیہ کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, اوزان کا بھی کوئی ڈنگ دڑا نہیں ہوتا, پر وہ اصل یہ آواز کے ساتھ اس کو اپنے سر کے ساتھ اس کا وزن ہم لوگ ناپتے ہیں. اس کا سر کے ساتھ وزن کا تعلق نہیں ہوتا, اس کے اپنے مطلب یعنی کہ قواعد ہیں اس پر یہ کلام جانچتے ہیں. تو اب یہ کہ جیسا کہ فن شاعری, تو میں نہیں جانتا فن شاعری, میں کیا کرتا ہوں, میں اپنا کلام لکھ کر مفتی صاحب سے چیک کرواتا ہوں. تو بھی نعت لکھتا ہوں مفتی صاحب کے پاس بھیجنی, پہلے المدینہ العلمیہ والے اس کو چیک کرتے ہیں, یہ بھی علماء, پھر مزید وہ مفتی صاحب کو دکھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ماہر فن شاعر ہیں ان سے بھی چیک کروا لیتا ہوں, تاکہ فنی شرعی اغلاط ہوں تو سامنے آ جائیں, فنی اغلاط ہوں تو سامنے آ جائیں. میں یعنی سمجھو کہ تین جگہ سے گزارتا ہوں اس کو, پھر یہ کلام وائرل ہوتا ہے. تو جب تک چھوٹے باپ کے نہیں بنیں گے نا یہ بڑا مقام ملے گا نہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اس کو بلندی ملے گی, اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرمائے گا. تو ہم لوگ جو ہے نا متو ہما خان آفتابس, اب میرے ایسا کوئی نہیں, بے مثال تو ایک ہی ہستی ہے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مخلوق میں بے مثال تو یہی ہے. ہم لوگ تو کیا ہے یار, چے پدی کا شوربہ, اپنی چلتی بھی کیا ہے, اپنے ہاتھ میں ہے کیا, اب گھر کی چار دیواری میں تو اپنی چلتی نہیں ہے, اور سب کے سامنے ڈنگے مارتے پھرتے کہ میں یوں اور میں ہوں, اور گھر میں آپ کو پتا ہے جیسا پھرکی بول رہی ہوتی ہے, کس کی چلتی ہے. تو یہ کہ اللہ پاک کے سامنے عاجزی اختیار کرے بندہ, آج صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے طبیعت پوچھی, یہ قوت القلوب میں آپ سے ہمارا بری حالت ہے, عجوبہ لوگوں کو یہ کیا فرما رہے ہیں, کوئی شکر ادا کرنا چاہیے جیسے ہم تو یہ کہہ دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری اس کی تشریح فرمائی, یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کی شجاعت ان کی بہادری, یہ تو سارے ڈنکے بجے ہوئے تھے, میں اگرچہ اللہ نے مجھے بہت بڑا مقام دیا ہے لیکن میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں, تو اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا برا حال ہے, طبیعت بہت خراب ہے, اس وقت آپ کی طبیعت ناساز تھی, تو اس لیے بہت زیادہ مطلب ہو سکتا ہے کچھ شدت ہوگی مرض کی, تو یوں مطلب آپ نے فرمایا اپنی اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں کچھ بھی نہیں, جو بھی ہوں میں اپنے رب کے کرم سے ہوں, اور میں اب اس وقت تکلیف میں ہوں تو میں بہادر ضرور ہوں، میدان میں بہادر ہوں، لیکن میری تکلیف میرا رب دور کرے گا. جس نے مجھے بہادری دی وہی رب میری تکلیف بھی دور کرے گا. تو یہ کہ جن کو بھی جو رتبہ ملا یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے ملا، اور ظاہر کہ انکسار اور عاجزی، ہم انکساری بولتے ہیں، یہ لغتاً انکساری لفظ غلط ہے، انکسار درست تلفظ ہے، انکسار. تو انکسار کے لیے، عجز و انکسار کے لیے، عجز و انکسار یہ سب کے ساتھ شامل رہا، کسی نے بھی بڑا بول نہیں بولا. یہ بڑے بول تو ہمارے کھاتے میں ہم لوگ بولتے ہیں، کیا کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ میرے کیا سمجھتا ہے، مچھر مسل لوں گا، ہم لوگ یہ بولتے ہیں. بڑوں سے اس طرح کے کوئی الفاظ منقول نہیں ہے. ہاں جہاں جہاد ہو، جہاں مقابلہ دشمن سے ہو، تو وہاں پھر ان جیسا کوئی شعر نہیں ہوتا تھا. روح ماؤ بہینہم آپس میں مہربان. تو قرآن نے کہا، بہرحال یہ کہ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی عاجزی نصیب فرمائے. اب بھی تو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جب پھرکڑی گھومتی ہے نا، جس کو ہم بولتے ہیں ہماری میمنی میں، ارے بھائی کچھ بھی سوچکا نہیں پڑتا، پھر تو کون اور میں کون. تو اللہ کرے کہ ہر وقت ہم کو یہ باتیں رہیں پیش نظر، اور ہم گناہوں سے بچتے رہیں.
سوال چلا.
امیر اہل سنت کی خدمت میں مؤدبانہ سوال عرض ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کے اس پر فتن دور میں، جبکہ ہر چھوٹا بڑا نعت خوان اور علماء کرام بھی تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے میکسیمم ویوز کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سوشل میڈیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ریاکاری سے کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے اخلاص کے لیے ہمیں کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ، بہت پیارا سوال ہے. اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے بچائے. ریاکاری بہت خطرناک ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ریا بولتے کس کو ہے پہلے یہ سمجھ لیتے. ریا کی ڈیفینیشن، تعریف یہ کہ عبادت کے ذریعے، نیک کام کے ذریعے کسی کے دل میں مقام بنانا. نیک عمل کے ذریعے پیسے حاصل کرنا، دنیا کا مال حاصل کرنا، یہ ریا کی تعریف ہے. اب سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ظاہر ہے کہ ہے، بچنا تو بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے کثیر علم چاہیے، خائفین کی صحبت چاہیے، خوف خدا والوں کی. اور یہ معاملہ تقریباً یہ ہے کہ نایاب نہ صحیح تو کمیاب تو ضرور ہے، نہ اتنی ہمیں توفیق. اب یہ کہ سوشل میڈیا سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہ بھی ممکن نہیں ہمارے لیے، زندگی کا حصہ بن گیا. سوتے ہیں تو سرانے رکھ کے سوتے ہیں. لاکھ مطلب محققین بتاتے رہے کہ اس کی جو ریز نکلتی ہیں تو دماغ پہ اٹیک، تو دل پہ اٹیک، تو فلا جو ہونا ہو سو ہو جائے، مگر موبائل ساتھ میں ہمارے رہے تو یہ سیرانے ہوتا ہے. کبھی کبھی تو دیکھتے دیکھتے سینے پر بھی ہوتا ہے، نیند آ جاتی ہے. یہ تم آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے تجربہ کار ہوں گے ان چیزوں کے. ہے ویسے ہی ہے خطرناک چیز. کبھی کبھی اس کے پھٹنے کے بھی واقعات ہوئے ہیں، یہ پھٹتا ہے اور بندے کا کچھ ہو جاتا ہے. اگرچہ کم واقعات ہیں لیکن ہیں، دیکھے میں نے وہ. اس میں اس کی جب میرے پاس نہیں تھا غالباً، اس وقت کسی نے مجھے نیٹ پہ دکھایا تھا، کسی کا موبائل پھٹا تھا، اس کے بدن پھٹا ہوا تھا، دل اس کا ہل رہا تھا، تھا ہوش میں وہ بندہ. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. اس میں یہ کہ دے کیا رہا ہے، اول تو یہ کہ ریاکاری کی باری تو آتے آئے گی، پہلے جو مضمون دے رہا ہے وہ بھی دیکھا جائے گا نا، وہ بھی بعض اوقات شرعی اغلاط سے بھرپور ہوتا ہے، بعض اوقات گناہ بھرا ہوتا ہے. اس کا کیا کرنا، اس میں یہ کہ بس یہ دینے کے لیے جیسے کہ سنی علماء کی کتب مستند سنی علماء ان کی کتاب سے کوئی جیسے لی روایت یا حکایت کوئی واقعہ یا کوئی مضمون اور اس کو منو ان یوں کا تو پیش کر دے اپنی کاریگری نہ کرے. ہاں کوئی عالم دین ہے اور ان چیزوں کو سمجھتا ہے وہ ٹھیک ہے اگر نوک پلک سنوارتا ہے یا اپنے انداز میں دیتا ہے میں ان سے مائنس ہم عوام کی بات کر رہا ہوں ہمیں کیا کرنا ہے تو صرف علماء اہل سنت ہی کی کتب سے لے کر یہ ہم پیش کریں روایتیں وغیرہ اچھا یا اپنا اگر کوئی آرٹیکل لکھا ہے تو آرٹیکل آتے رہتے ہیں بعض وقت اتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور بھلا مذہبی آدمی ہوتا ہے لکھنے والا کہ آگے بھیجنے ایسا ہوتا نہیں ہے شرعی طور پر اس میں ایسی چیزیں بعض وقت نظر آ جاتی ہیں تو خود لکھا تو کسی مستند عالم دین سے چیک کروا لیں یہ اس کے بغیر اس کو وائرل نہ کریں ورنہ پھنس جائیں گے گناہ جاریہ ہو گیا ہم کرو گے کیا اس کی لائف آپ کی زندگی سے بڑی ہے آپ نے ایک بار اس کو فضا میں چھوڑ دیا نا آپ اس کو لے نہیں سکتے تیر کمان سے نکل گیا آپ پلٹ نہیں سکتا آپ سب سمجھ سکتے ہیں یہ نکل گیا نکل گیا آپ کیسے واپس آئے گا یہ نکلے اس سے پہلے ایک سنی عالم کی نظر سے گزر کے نکلے یہ میری درخواست ہے پھر اس پہ ہم لوگ پھولتے رہتے ہیں میرے اتنے لائق اتنے لائق تیرے اتنے لائق اچھا اب لائق بڑھانے کے لیے کچھ ڈائلگ بھی بولنے پڑیں گے مجھے ایکٹنگ بھی کرنی پڑے گی یہ سب ہوتا ہے مطلب اس کے بغیر یعنی کہ مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کی نظر میں اچھے بننے کے لیے زیادہ زیادہ لوگ دیکھیں وہ دعوت نظارہ دیتے ہیں کبھی یہ ذہن میں ہے کہ اے ولائے کلمۃ الحق کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اللہ پاک کا نام بلند ہو میرا نام کیا ہے نعت پڑھتے ہیں ہاں میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا لیکن ان کا نام روشن کرنے کی ذہن میں نیت کب پیدا ہوئی یہ پتہ نہیں ہے اپنا نام روشن ہو جائے اس کے لیے ساری بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے جس کو اللہ رسول کا نام بلند کرنا ہے وہ پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ میں تھوڑا ایکٹنگ کروں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں تھوڑا میں اس میں ڈرامائی انداز اختیار کروں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں میں تھوڑی بناوٹ اور ڈائلاگ الٹے سیدھے اٹھا لاؤں فلموں کے تاکہ لوگ مجھے سنیں تو وٹ از دس کیا آپ چاہتے ہیں آپ اپنی شخصیت بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے بن بھی گئی آخرت میں کیا ملے گا فہم بس سمجھو اور غور کرو یہ ہم سب کے لیے سب سے پہلے مجھے بھی ان باتوں کو پیش نظر رکھنا لائک سے پھولنا کیا تھا اب جو لائک ہوتے کیا سارے کوئی میں تو میرا تو یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں تجربہ کا ہاتھ چومنے والا بھی ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا بعض اوقات مروت سے چومنا چاہتا ہے چومتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں یا بعض اوقات چیک کرنے کے لیے آیا ہے اس لیے چومتا ہے تاکہ مجھ پر کوئی شک نہ کرے کہ میں کون ہوں تو یہ مطلب ہر خاموش رہنے والا قائل نہیں ہوتا ہر دس بوسی کرنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیے گا یعنی آپ نے کسی کو باتوں میں قائل کر دیا قائل ہونے والا خاموش ہو گیا چپ کرا دیا اس کو آپ چپ بھی کرا سکتے ہیں اس کے دل میں نہیں اتر سکتے تو آپ کامیاب اس وقت بھی جب اس کے دل میں اتر جائیں ارے وہ مان لے خالی ڈوکی ہلا دے منڈی ہلا دے تو اور آپ کو بھی ہو گیا ارے مروت میں چپ ہو گیا ہے جواب نہیں بن پڑا ایک قائل تو نہیں ہوا نہ آپ سے متاثر ہوا ہے تو آپ سے بدزنگ ہوا پڑا ہے کہ اس بدزمان کے آگے میں کہاں زیادہ بولوں گا تو ابھی تو یہ خالی میرے کو باتوں میں اس نے مطلب پھر کہیں اور کچھ نہ کر ڈالے تب تو نہیں لگاتے بعض لوگ جو چرب زبان ہوتے ہیں زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں لوگ ان کو منہ نہیں لگاتے جو سیریس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جواب ان کے پاس بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس ہم لوگ کو لگتا ہے کہ یہ بدھو ہیں بدھو نہیں ہوتے یہ پورے پورے سدھو ہوتے ہیں سمجھے ہم کو آئینے میں اپنی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہم سے اس لیے بات نہیں کرتے کہ وہ اپنی ویلیو خراب کرنا نہیں چاہتے یہ سب سمجھنے کی باتیں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات
حکمت کی جو بھی آپ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں اور یہ اپنی ٹیکسٹ یا اپنی اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ اگر میں چاہوں گا کہ اس پر بھی ایک کچھ مدنی پھول آپ کی طرف سے مل جائیں کہ ہم اپنی جو آڈیو عموماً بھیجتے ہیں گروپ میں یا تو آڈیو بھیج دیتے ہیں یا اپنے آپس میں کوئی ایسی آڈیو بھیج دیتے ہیں, وہ آڈیو بھیجنے نہ بھیجنے کے طرز, کیونکہ اب انداز یہ ہے کہ تقریباً جو آوازیں یا آڈیو ہیں یہ وائرل ہو جاتی ہیں, جب بعض وقت گروپ میں ایسی چلی جاتی ہیں کہ وہ اب کیا ہوگا اور
یہ بھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے.
ہاں تو یہ ساری چیزیں, تو کون کون سی یہ آواز اپنے بھیجنے کے تعلق سے, آواز اپنے دینے کے تعلق سے, یا کسی کی آواز مجھے آ گئے, مجھے لگا کہ یار اس کو وائرل کر دو, اور میں نہیں چاہتا کہ میری آواز وائرل ہو, آپ نہیں چاہتے آپ کی آواز کسی اور کے پاس جائے, بغیر اس کی اجازت کے آواز وائرل کر دینا اپنی یا کسی اور کی, اس کے تعلق سے حکمت اور مصلحت کیا ہونی چاہیے؟
یہ تو ہے بہت ہے, بے احتیاطی لوگوں اس میں, جیسے کہ ہم اوپر نیچے, میں ان کے سائے میں رہتا ہوں,
استغفر
یہ اوپر کی منزل پر ہے حاجی عمران, تو ہم مشورے ہوتے رہتے ہیں, تو کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہم بول دیتے ہیں کہ بھائی یہ سن کے ڈیلیٹ. اچھا پھر بعض وقت اور یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ یار اس پہ بھی نہ چلے یہ, تو ہم کبھی ایک واٹس ایپ کال پہ کر لیتے ہیں بات, واٹس ایپ کال ریکارڈ نہیں ہوتی اب تک کی معلومات یہ, اس کے باوجود کئی بار یہ پھر نیچے تشریف لاتے ہیں, ہم پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یار یہ بالکل دیوار بھی نہ سنے تو اچھا ہے, یہ اپنا آلہ بھی نہ ہی سنے تو اچھا ہے, کب یہ مطلب دگا دے دے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ہماری یہ کہاوت ہے چیتنا نر سدا سکھی, گجراتی کہاوت ہے, محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. تو ہمارے یہاں سوتی پیغام میں کیا کیا بول دیتے ہیں, اور پھر وہ سوتی پیغام جو ہے نا وہ نیندے اڑا دیتا ہوگا جن کا جو وائرل ہو رہا ہوتا ہے نا پھر. اچھا اب جس کو بھیجا ہو سکتا ہے خیانت اس نے بھی نہ کی ہو, بعض وقت کہاں بے ساختہ ٹچ ہو جاتی ہے انگلی اور نکل جاتا ہے باہر, کبھی بچے کے ہاتھ میں موبائل چلا جاتا ہے اور یوں مطلب یہ کہ کچھ آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے, بچہ آگے پیچھے کر دیتا ہے, گھر میں بچے کس کے نہیں ہوتے, تو اس لیے مطلب رسک لیوائز نہیں, اسی پیغام میں کوئی راز کی بات کر کے اپنے الفاظ دینے نہیں چاہیے, بہت احتیاط کرنی چاہیے, مشورہ تو یہی ہے.
وہ کہتے ہیں بشر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, بشر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے خیالی میں جس کے بارے میں بولا ہوتا ہے نا اسی کو چلا بھی جاتا ہے, اور اب تو ایوری ون والا بھی اگر اس سے ایوری ون والا بھی اپنے کو بعد میں یاد آتا ہے, وہ بولتے یار آپ نے بھیجا نہیں, آپ کو بھیجا تو ہے, نہیں بھیجا, وہ تو میں نے اسی کو بھیج دیا جس کے بارے میں بات کرنی تھی. تو یہ ایسے ایسے بات اوقات, کیونکہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی, تو میرا خیال ہے کہ اس میں جتنی زیادہ احتیاط کریں گے نا اتنا ہمارا بھی فائدہ ہے, دوسروں کا فائدہ ہے, اس میں لڑائی جھگڑے ہونے کا بھی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپس میں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی, آپ گاڑیوں میں جا رہے ہیں تم ساتھ میں کوئی چلانے والے بیٹھنے والے, تو بعض اوقات آپ سنتے تو کان پہ لگا کر رہے ہیں لیکن جواب آپ اس کے سامنے دے رہے ہوتے ہیں, تو جواب بتا رہا ہوتا ہے کہ اگلے نے بات کیا سنی تھی, تو یوں باتیں بھی کہیں کہ کہیں نکل جاتی ہیں. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں, کدھر ہیں, کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ٹیکسی میں بیٹھے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہیں, ڈرائیور کون ہے, خادم کون ہے, تو جناب فلاں کون ہے, فلاں کون ہے. آپ تو جاتے جاتے چلے جائیں گے, وہ بیچارہ بولے گا کہ یار میں حضرت کے ساتھ تھا, آپ کو نہیں پتا حضرت کے ساتھ کیا کیا مسائل تھے, وہ سارے مسائل وہ حضرت کے ایسے بیان کرے گا کہ حضرت کا ادرک بنانے میں دیر نہیں لگے گی اس کو. تو اس لیے بہت ساری حکمت عملی کو پیش نظر رکھ کر چلنا میرے خیال ہے یہ بہت مفید ہوتا ہے, خود کو بھی مسائل سے بچایا جاتا ہے, دوسروں کو بھی مسائل سے بچایا جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بدگمانی کرنی بھی نہیں ہے اور وہ عمل بھی نہیں کرنا جیسے لوگ میرے بارے میں بدگمانی کریں. سوال چلائیے.
اب جیسے یہ تشریف فرمائے نا
جی,
یہ بھی اپنے ذہن میں کئی ایسے ہوں گے جو ٹیپ کر رہے ہوں گے, عمران حاجی عمران نے گئے تو بولا, اچھا اب انہوں نے ابھی تک تو میرے خیال میں پلس ہی بولا ہے, ہو سکتا ہے میں نے کچھ مائنس بھی بول دیا ہو, اب عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے, تو آپ نے کوئی وہ مائنس ہی ٹیپ کر لیا ہو اور آپ بولے یار بڑا اچھا سمجھا لیکن بڑھاپا ہے تو یوں بھی بول گئے تھے, یوں کر کے میرا جھنڈا چڑھا دیا. ایک سمجھانے کے لیے تو کوئی بھی بات ایسی کمزور آپ کو لگے نا میری, کم از کم میری, ان کی بھی, ہم لوگ دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ نے وائرل نہیں کرنی مہربانی کر کے, اور نہیں کہ کہیں ایک دین کے کام کو نقصان ہو جائے, کہ بات وہ ایسی منہ سے نکل جاتی ہے, سبقت لسانی کہنا کچھ چاہتا تو نکل کچھ گیا, یہ بھی ہوتا ہے نا, تو آپ کچھ نکل گیا اور آپ نے وائرل کر دیا, یوں بولا تھا, آپ قسم بھی کھائیں تو سچے ہے کہ بولا کچھ تھا, اور یہ تو آپ کہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں پیس اس کا, دیکھو یوں بولا تھا اس نے, لاوائی نہیں ہو, وہ نکل گیا ہوگا, نکل گیا ہوگا, یہ جو میرا دشمن ہے وہ اس کو یہ نکل گیا ہے کو کاٹ دے گا, وہ میرا مطلب یہ کہ جو بھی کرنا ہوگا وہ کرے گا, جو مسلک اہل سنت سے جو سیٹ نہیں ہے ہم لوگوں سے تو وہ تو اس کا مس یوز کرے گا ہی نا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. موجودہ دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نعت خواں نعت شریف کی ریکارڈنگ کرواتے ہیں, جس میں ریکارڈنگ کرنے والا اسے خوبصورت بنانے کے لیے اس میں ڈیجیٹل ایڈیٹنگ کے ذریعے مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ افیکٹ شامل کر دیتے ہیں, جس سے سننے والے کو اس میں جھنکار یا میوزک معلوم ہوتا ہے. ایسوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
میوزک ہوتا ہے یا میوزک نما کیا ہوتا ہے؟ اگر میوزک ہوتا ہے وہ تو مخصوص آلات سے بجایا جاتا ہے, پھر تو ذرا ناجائز ہے, اور طالب علم نعت خوان نہیں کرتے ہوں گے, ان کے کلپ اٹھا اٹھا کر فیس بک سے یا مختلف جگہوں سے یہ لوگ ایک ایک شعر اب آ رہی ہے, لیکن میوزک والے مجھ تک تو شاید کمی پہنچتا ہوں, میں میوزک ہوتا تو بند کرنا پڑتا ہے, تو یہ کہ وہ اس طرح دیتے ہوں گے, تو جو بھی دیتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو اگر وہ میوزک دیتے ہیں, علماء کے بعض اوقات وہ کلپ اٹھاتے ہیں علماء, تو ظاہر ہے ان کو میوزک سے کیا واسطہ, تو ان کے بھی کلپ چل رہے ہوتے ہیں اس طرح کے, کہ پھر یہ کہ سننا نہیں ہوتا, کہ سنیں گے تو میوزک کی آواز بھی تو آئے گی ظاہر ہے, گناہگار ہوں گے میوزک سنیں گے تو, اب یہ نیت تو ہو نہیں سکتی کہ صاحب وہ میوزک کی طرف ہم توجہ نہ دیں اور خالی یہ جو کہا جا رہا ہے یہ سنیں, یہ دونوں کام تو نہیں ہو سکتے. انڈرسٹوڈ ہے, زمانے سے قوالی پر علماء کرام کے کلام موجود ہیں, اچھا خاصا اختلاف ہے, اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا موقف عدم جواز کا ہی ہے, تو اب یہ کہ کیا اعلی حضرت کو یہ پتا نہیں تھا کہ صاحب وہ میوزک کی طرف توجہ نہ دو باقی کلام سنو, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے اس طرح کے میوزیکل جو کلام ہیں یہ جبکہ ہے میوزک اس میں تو گناہگار ہوگا, سننے والا بھی گناہگار ہوگا, وائرل کرنے والا زیادہ گناہگار ہوگا, جس نے چلایا وہ سب سے زیادہ گناہگار ہوگا, وہ اس طرح اس کی ترتیب ہم بناتے ہیں کہ جیسے کہ میوزک کسی نے ڈالا ہے نا, اس نے وائرل کیا تو 100 آدمیوں تک پہنچا, تو یہ 100 کا گناہ اس کو ملے گا جس نے پہنچایا, سب کو اپنا اپنا ایک ایک کا گناہ ملے گا سننے, اگر یہ سنتے ہیں تو ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ ان 100 نے ہر ایک نے 100 کو وائرل کیا, ان سب کو 100 کے سننے کا گناہ ملے گا جبکہ وہ 100 جانے سنتے ہیں, اور ان سب کا مجموعہ بنا 100,000 ٹھیک ہے نا, یہ تو اب یہ 100,000 کا گناہ اس کو ملا جس نے وائرل کیا تھا, تو یہ وائرل کرنے والے کو تب بہت گناہ اس کا بڑھ جائے گا اس طرح, اور اس کی میں نے کہا لائف بڑی ہے, آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ جلدی نہیں جاتا, یہ کبھی کسی کا نظر میں آیا توجہ ہو گئی تو پھر اس نے وائرل کر دیا, بعد ایسے ہوتے ہوں گے جو سنبھال کے رکھتے ہوں گے سنتے رہتے ہوں گے اس کو, تو اس سے تو توبہ کرنی ہوگی اور اس کا اگر وائرل کیا تو اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی, اس کا اعلان کرنا ہوگا, حدیث پاک میں السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, یعنی خفیہ گناہ کی چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی چھپ کر توبہ, اور سر عام کیے ہوئے گناہ کی سر عام توبہ, تو اس میں یہ پیغام دینا ہوگا کہ میرے اتنے کلام یا فلاں فلاں کلام یہ میوزیکل میں نے وائرل کیے, میں نے اس سے توبہ کر لیے, جبکہ توبہ کر لے, اور جس جس کے پاس ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے, پھر یہ پیغام جو اس کو یہ وائرل کرے وائرل کروائے, اور جس جس کا یاد ہے کہ اس نے بھیجا ہے تو اس کو ڈائریکٹ بھی سمجھائے, تو ہو سکتا ہے آپ کا پیغام اس تک نہ پہنچے, ہے تھوڑا مطلب شرم کی بات ہے شرم, لیکن دنیا کی شرم اچھی, آخرت کی شرم جو ہے نا, جو ہمیں اچھا سمجھتے تھے نیک سمجھتے تھے, ان کے سامنے جب پردہ چاک ہوگا کتنی رسوائی ہوگی قیامت کے دن. اس لیے وہ ازالہ کرنے میں توبہ کرنے میں جھجکنا نہیں چاہیے اور دیر بھی نہیں لگانی چاہیے. اس میوزک کے لیے مطلب کوئی ہمارے یہاں گنجائش نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے علماء اہل سنت تو اس کو ناجائز ہی بولتے ہیں, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں باتوں کو. جو گانے باجے بھی صحیح ہو جائیں گے, گانے بھی سارے گانوں کے الفاظ تو غلط نہیں ہوتے, الفاظ اپنی جگہ پر ہیں, میوزک اپنی جگہ پر, گانے سنتے جاؤ موج کرو, یہ تھوڑی ہوگا. وہ میوزک والا کوئی کلام کوئی نعت کوئی واعظ کوئی بیان نہیں سن سکتے, گناہگار ہوں گے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے امیر اہل سنت, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ خواتین کا نعت خوانی کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے, اور سوشل میڈیا پر خواتین کا اپنی پڑھی ہوئے نعتیں پبلک کروانا کیسا ہے؟
اسلامی بھائیوں سے نپٹنا مشکل ہے, اسلامی بہنیں بھی آ گئی. اسلامی بہنوں کو بھی نعت پڑھنے کی اجازت ہے, ظاہر ان کا بھی حق ہے, ان کے بھی آقا ہیں, مگر ان کی آواز چونکہ عورت کے معنی چھپانے کی چیز, ان کی آواز کو بھی عورت کا, بعض علماء نے تو مطلقاً کہ اس کی آواز باہر کوئی سنے نہیں, غیر مت ضرورت کے وقت سنے. بعض کا کہنا ہے کہ ان کی جو غنا کی آواز ہے, لیکن یہ لہجے کے ساتھ ترنم, تو یہ سننا جائز نہیں ہے. اب نعت شریف میں تو آواز بھی موجود ہے ترنم بھی موجود ہے, تو اب عورت کی آواز اس طرح کی جو ہے وہ غیر مرد تک, اجنبی ہیں, اجنبی انجانا نہیں, اجنبی سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو, جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہو وہ اجنبی نہیں ہوتا, وہ محرم کہلاتا ہے. نامحرم اور اجنبی وہ کہلاتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو. عام مرد جو ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اجنبی ہی ہوتے ہیں, بلکہ گھر میں اجنبی موجود ہوتے ہیں, دیور جیٹھ یہ اجنبی ہوتے ہیں, ہمیشہ سے لیے ہمیشہ کے لیے ان کی شادی حرام نہیں ہوتی. دیور جب تک اس کا بھائی جو اس کا شوہر ہے وہ حیات ہے شادی نہیں کر سکتا, لیکن اگر وہ یا تو طلاق دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے دیور سے جیٹھ سے, یوں یہ اجنبی ہوتا ہے, ان سے پردہ فرض ہے عورت کا, بابی کا دیور جیٹھ سے یوں پردہ فرض ہے. خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ ان کی جو ہے نا آواز یہ پڑھنے کی نعتیں پڑھنے کی یا بیان کرتی ہیں جو اس میں بھی سر ہوتا ہے کہ یہ اجازت نہیں, اس کی جائز نہیں ہے. تو نعتیں پڑھنی ہیں, گھر بڑا ہے تو بیچ کا کمرہ ہو, بالکونی والا کمرہ نہیں کہ جو گزر رہے ہیں وہ سنیں گے, نیچے اگر بڑا بنگلہ ہے برادری میں کی نعت خوانی عورتوں نے ان کی آواز باہر جائے گی جو گزر رہے ہیں. اب نہ مالی ہونا چاہیے نہ ڈرائیور ہونا چاہیے, جو بھی اجنبی ہے ہر اجنبی مائنس ہو جائے تب یہ اس کمرے میں بھی پڑھ سکتی ہے جو میں نے کہا کہ وسط میں. اس لیے میں نے کہا کہ اس کی آواز نہ پہنچے, اگر اس کی بھی پھر بھی آواز پہنچتی ہے پھر بھی نہیں پڑھ سکتی, نہ مائک میں, مائک کی آواز تو جاتی ہے. ہم یہاں اجتماع کرتے ہیں, ہم نے بہت کوشش کی, مائک کسی طرح قبول نہیں ہوا نا, کہ مائک کی آواز جاتی ہے کتنا بھی اب اس کو لو ساؤنڈ کر لیں آواز جاتی ہے. مرد تو ہوتے ہیں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو انتظامات کرنے والے, غیر مرد ہی ہوتے ہیں ساؤنڈ سسٹم والے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ کہ سوال ہوا تو اس کے میں عرض کیا کہ پڑھیں ضرور, روز پڑھیں, مگر اسی طرح جس طرح میں نے کہا غیر مردوں تک آواز ان کی نہ جائے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
صاحب الحمدللہ مجھے معلوم چلا کہ آپ ایک بار پھر ناز خانوں کا مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں. میری بھی خواہش تھی کہ میں اس میں شرکت کر سکوں, بٹ میں اس وقت امریکہ میں ہوں, شکاگو میں, تو میں نہیں آ سکتا. لیکن امید ہے کہ اس ویڈیو پیغام کے ذریعے میں ضرور اس میں شرکت کر سکوں گا. صاحب میں نے یہاں ماشاءاللہ ناز خان کو بھی دعوت دی ہے اور جو پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں محافل ناز کا, ان کو بھی میں نے عرض کیا کہ آپ ضرور یہ مذاکرہ دیکھیے گا, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. صاحب آپ سے دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کلام لکھا تھا, اس میں جو مقطع لکھا تھا کہ اتار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ, کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. جب آپ نے یہ مقطع لکھا تھا تو اس کی کیا وجوہات تھی, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا, کیا وجہ تھی جو آپ نے لکھا تھا, اس کے بارے میں ضرور شاید فرمائیے. اور دوسرا سوال یہ کہ جب ناز خان محفل ناز کے لیے گھر سے نکلتا ہے, پروگرام کے لیے نکلتا ہے, تو اس کو کیا کیا ارادے کرنے چاہیے, کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کو سمیٹ سکے اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکے. پلیز اس کے بارے میں ضرور ارشاد فرمائیے, ہماری رہنمائی کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر رکھے, آپ کو خوش رکھے.
ماشاءاللہ مرحبا. یہ جو مقطع ہے نا میرے لاہور میں 95 میں حملہ ہوا تھا. میں تو گھر کے اوپر تھا, میرا سمجھ کر حملہ کر کے وہ دو بےچارے شہید ہو گئے ہمارے اسلام بھائی. تو اس کے بعد پھر یہ کہ میرا سیکورٹی کا ایک نظام بننا شروع ہو گیا تھا, تو اب تک وہ چل رہا ہے. پھر بعضوں کا دھمکیاں آئیں, اخباروں میں ہیڈنگ آئی, الیاس کو مار دو, اڑا دو, جدھر ملے مار دو, نیٹ پر یہ وہ. میرا قصور ایسا ہے کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا, نہ یا رسول اللہ کہنا چھوڑ سکتا ہوں, نہ کہلوانا چھوڑ سکتا ہوں. میرا قصور بہرحال میرا قصور بھی جاری ہے اور سیکورٹی ایشو بھی جاری ہے, اور نو کمپرومائز کا بورڈ لگا دیا ہے. سر کمپرومائز ہو نہیں سکتا. اب ویسے 500 سال تو گزار چکا میں اللہ کی رحمت سے, اسی کے کرم سے اسی نے بچایا ہوا ہے. اور جب تک سانس باقی ہیں, اتار تیرے حامی و ناصر ہیں مصطفیٰ, کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے. دبا سکے, چل رہی ہے گاڑی. اس کے بعد کا ہی کلام ہے یہ, اور اسی کا مقطع ہے. اور سوال نیتیں, وسائل بخشش میں کچھ نیتیں لکھی ہوئی ہیں نعت شریف پڑھنے کے تعلق سے. اس میں یہ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کروں گا, یہ نیت. اور حتی الامکان اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھوں گا. یہ نہ ہو سکے تو سبز سبز گنبد کا تصور باندھ کر, ہو سکا تو آنکھیں بند کر کے تصور میں ڈوب کر نعت پڑھوں گا. اب اس طرح پڑھتے نہیں ہیں نعت خواں, لیکن یہ نیت کر کے اس طرح کیا جا سکتا ہے. اب تجربہ اگر کچھ کچھ ہوگا ہو سکتا ہے, آپ پڑھیں تو صحیح ہے. اس طرح آپ کو لطف نہ آئے پیسے واپس, ایک محاورہ ہے, آپ کو مزہ آنا ہے تو مجھے بولنا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ آنکھیں بند کر کے تصور میں ہوں گے نا, تو اطرات میں جو بھی ہو رہا ہو اس کی طرف سے تھوڑی توجہ آپ کی ہٹ جائے گی. تو یکسوئی کے ساتھ آقا کی شناخانی کی جائے. میں اس کو یوں آپ کو مثال دوں گا کہ ہم کسی افسر کے پاس جائیں, ہے نا, اگرچہ وہ سراپا شر ہو اور اپنے مفاد کے لیے سر سر, کیسی اس کی خوشامد کریں گے, اور نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے, کھجلی آئے گی تو بھی احتیاط کریں گے. اگر کوئی بڑا کوئی سراپا شر ہوا تو, بڑا ہر افسر سراپا شر نہیں ہوتا, میں مطلب بات کر رہا ہوں کہ سراپا شر بھی ہوتے. تو کسی ایسے کے پاس گئے آپ, تب بھی اس کی خوشامد بالکل یکسوئی توجہ, نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے, کھجانے سے بھی گریز کریں گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے افسروں کے افسر ہے نا. بعدد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو ان کی بارگاہ میں ہم عرض کریں, کبھی آسمان دیکھ رہے, کبھی ادھر دیکھ رہے, کبھی کچھ آ جا رہا ہے تو اس پر نظر جمی ہوئی ہے اور جوش بڑھ رہا ہے ہمارا, What is this? इसलिए वो बस बारगाह रिसालत में नजर हो ना, सरकार की तरफ नजर हो, सरकार की तरफ तवज्जो हो, इसमें डूब कर अगर पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो लुत्फ आएगा कि मजे को भी मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो यूं नियतें करके आप नियतें करेंगे जहन बनेगा। अच्छा, हो सका दिल में इखलास पाया तो रो रो के पढ़ूंगा, वरना कम से कम रोने जैसी सूरत बना लूंगा। ये बुजुर्गों के अकवाल हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर के वक्त, जिक्र खैर के वक्त खुशू वाजिब है। अब ये हो सकता है कि वो इस्तिलाह शरई में जो वाजिब है यहां मुराद ये ना, बल्कि यानी कि खुशू जरूरी है कि ये होना चाहिए, मतलब खुशू। तो अब यह कि आम दुनियावी अफसर के सामने, कोई सियासी लीडर है तो उसके सामने, कोई सरमायादार है तो उसके सामने हम मतलब बिल्कुल यानी कि मोहतात होकर गुफ्तगू करें, न इधर देखें न उधर देखें, ख्यालात को भी मुंतशिर ना रखें, तवज्जो से बात करें। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम अर्ज ही कर रहे होते हैं, नाब शरीफ में इस्तिगासे भी होते हैं, अर्ज कर रहे होते हैं, अर्ज और मारूजात हो रही है। तो अब इधर उधर देख कर और अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा नहीं हुआ जो मेरी बात समझ में ना आए जिसकी, ऐसा जरा आदत डाले, कोशिश करें। मैं सबसे पहले नाथखान से मुतासिर हुआ था, तो कोई मतलब जब मेरा लड़कपन था उसको मैंने देखा था, एक घरेलू महफिल थी, घरेलू महफिल थी, हो सकता है हाजी सिद्दीक इस्माइल उसमें हो, तो हो सकता है अपने उधर ही थे कागजी बाजार की तरफ, वो शाकिर भाई के घर पे शाकिर होते थे, हाजी शफी उनके वालिद साहब, अब तो शायद वफात दोनों ही हो, मुझसे बड़े ही थे, हो सकता है वफात हो गई। तो आप उन दिनों महफिलों में इस तरह शुरू से अपने गऊ गली में, तो उसमें एक आदमी था वो दिल में हो याद तेरी है ना, क्या मदीने पे फिदा होके बाहर आई है, बाग़े जन्नत में निराली चमन आ रही है, क्या मदीने पे फिदा होके बाहर आई है। ये वो आदमी पढ़ रहा था, मैंने पहली बार उसको देखा और आखिरी बार देखा, अधेड़ उम्र का वो आदमी था। अब यकीन माने वो हाथ जोड़कर और इस तरह मतलब गुम होकर और गालिबन रो रो के वो पढ़ रहा था कि मैंने पहली बार ऐसा आदमी देखा था, नातें तो बहुत सुनी थी, ऐसा पढ़ रहा था उसने, यार सही बात है कि दिल जीत लिया, क्या नाथ पढ़े तो आज भी ऐसा पढ़े वरना फिर ना पढ़े, ऐसा पढ़ रहा था। उसकी तर्ज भी मखसूस थी, उस तर्ज पर भी अब हमारे यहां पढ़ी नहीं जाती, अब तो हमारे यहां वो लोग बताते हैं कि भाई इस गाने की तर्ज है, ये गाने की तर्ज पर नाथखान पढ़ते हैं, अभी चार लोग जो है कंफ्यूज भी होते रहते हैं, बोला बोली भी करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन हम तो किसी के बाप से नहीं डरते ना, हम ना सुधरे हैं ना सुधरेंगे, कसम खाई है, वाला मामला होता है सबका नहीं मतलब, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं हर एक समझ सकता है। तो अब ये है, पहले ये नहीं था, हमारी पुरानी पुरानी तर्जों पे अब भी हाजी सिद्दीक इस्माइल पढ़ते हैं पुरानी तर्जों पे, इनके उस्ताद है मोहतरम हाजी यूसुफ अशरफी, मैं बचपन से जानता हूं उनको रहमतुल्लाह अलैह, वो पुरानी तर्जे, वो ये कह सकते हैं बूढ़े हो गए थे लेकिन आवाज उनकी बूढ़ी नहीं हुई थी, और ये जनाब भी अब बूढ़े हो गए, आवाज अभी तक जवान है इनकी, है ना।
वो जो तर्ज थी जो आप कह रहे थे,
मेरी मेरी आवाज पहले से अच्छी नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही अब मेरी आवाज बूढ़ी हो गई है,
तर्ज तो अगर
तर्ज ये थी, वो इस तरह इसका स्टाइल था, ऐसा आजदी के साथ पढ़ रहा था कि यार बस उसकी जबान चूम ले आदमी, दिल से दुआएं निकलती है, अल्लाह पाक जन्नत अल-फिरदौस में हजरत हसन का पड़ोस नसीब करे उसको। अब हो सकता है वो हयात ना हो, कि मैं लड़का था वो अधेड़ उम्र के थे गालिबन, बागे जन्नत ने निराली चमनारा ने तेरे दा ہے یہ ترس اتنا دل میں اترنے والی ترس تھی. ایک یہ اور ایک نے متاثر کیا مجھے حضرت مولانا سید زاہد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ دارالمجدیہ میں اعلی حضرت کا عرس شریف تھا, اس میں انہوں نے بیان فرمایا تھا, بیان رو رو کے بیان کر رہے تھے, مجمع میں بھی لوگ رو رہے تھے, رقت تھی. اور انہوں نے مطلب اپنے ایک یا دو واقعات سنائے, قسم کھا کر سنائے, قسم کھا کر عالم دین تھے, قسم کھا کر سنائے کہ خدا کی قسم میں نے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. میں نے سوچا کہ میں ناطے تو پڑھتا ہوں, اس سے بہتر کیا موقع ہوگا کہ سرکار موجود ہوں اور میں نعت پڑھوں. تو میں نے دو کلام کے دو اشعار مجھے یاد ہیں انہوں نے پڑھے. ایک تو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک شاید یہ پڑھا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے سن کر, مسکرائے اور فرمانے لگے یہ تو میرے احمد رضا ہندی کے اشعار ہے. اب انہوں نے, میں نے تو بس یہ بول دیا آدھی منٹ میں, انہوں نے اس کو اپنے انداز پر رو رو کر جو بیان کیا تھا نا, یقین مانے مجمع پر سکتا تاری ہو گیا, آنکھوں سے آنسو بہ رہے, اتنا عشق میں ڈوب کر انہوں نے بیان فرمایا تھا. تو بس یہ کوئی کوئی ایسا انداز ہوتا ہے کسی کا کہ وہ پھر وہ ناقابل فراموش ہو جاتا ہے. بس یہی سمجھو گے, یہ تھے نعت خوان اور یہ تھے ذکر رسول کرنے والے, خوشی اور خوشی میں ڈوب کر ہمارا انداز کاش ایسا ہو جائے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی. ہم کوشش تو کریں اچھوں کے انداز پر پڑھنے کی, اچھوں کے انداز پر بولنے کی, تو شاید اچھوں کے صدقے ہمارا بھی کام بن جائے. اعلی حضرت رحمت اللہ نے عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا, انشاءاللہ اچھوں کے صدقے کرم ہو ہی جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ نقیب حضرات نقابت کے دوران بیان ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ نقیب کون ہوتا ہے اور اس کا محفل میں کیا کیا کام ہونا چاہیے, یوں ہی انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے. ایک اور بات یہ کہ کیا نقابت کے لیے شعر پڑھنا ضروری ہے, اگر ہاں تو اشعار کیسے ہونے چاہیے.
اب نقیب بولتے پہلے اناؤنسر ہمارے محفلوں میں نے بھی اٹینڈ کیے کافی, اناؤنسر بولتے تھے. تو نقیب پہلے یہ انداز نہیں ہوتا تھا, پہلے غالباً یہ کہ نعت خوان کا نام لے کر بلا لیتے تھے. اب وہ یہ بڑھتے بڑھتے وہ شاید نعت خوان بھی گھڑی دیکھتا ہوگا یہ کب یار بیٹھے میرا سارا وقت یہ لے رہا ہے. اچھا نقیب پھر ہوتا ہے عام طور پہ خوش الحان, نعت خوان ہی ہوتا ہے, یا نعت خوانوں میں سے انتخاب ہوتا ہوگا نقابت کرتا ہوگا. تو وہ اشعار بھی بولتا ہے, اشعار بھی وہ چھانٹ کہلاتا ہے, پھر پتے کے اشعار ہوتے ہیں اور اس میں بھی لوگ جو بھی ہیں وہ جو کرنا ہوتا ہے کر رہے ہوتے ہیں نچاور, اور یہ پھر کچھ بول بھی رہے ہوتے ہیں. اور اب یہ جو بول رہے ہوتے ہیں, اب بولنے میں یہ کہ نعت خوان بھی بول رہے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات میں سنے ہیں متن کے قریب تو بول رہے ہوتے, لیکن وہ بعض جگہ شرعی گرفت بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے. کہ وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کئی جگہ پر یہ فتویٰ ہے کہ غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سب علماء نہیں ہوتے, یہ بول رہے ہوتے ہم کیا کیا جائے, بولیں گے کچھ بولیں گے دس دلائل آ جائیں گے اپنے پاس, کیا کر سکتے, بے بسی ہے. ہم میدان جنگ میں کود نہیں سکتے نا, میرے خلاف کیا کیا بولتے ہیں, میں تھوڑی رد کے پیغامات دیتا ہوں یار, یہ سارے کام چھوٹ جائیں گے پھر, یہ لڑائی میں لگے رہیں گے. تو وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے, اپنا اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے, یہ اچھی ہے ترکیب. یوں مطلب نقیب صاحبان کو اگر وہ بولنا ہی ہے کچھ شعر پڑھنا ہے تو جو بھی عرف تو ہے کہ شعر پڑھتے ہیں ان کو اجازت دے دیں آپ لوگ، نعتیہ شعر پڑھتے ہیں، یہ بھی سناخانی کرتے ہیں، یہ نثر میں کرتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہیے، یہ وہ تحت اللفظ آپ لوگ بولتے ہیں اس کو، تحت اللفظ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ، ترنم سے بول دیتے ہیں، تو ان کو ایک تو اجازت یہ دینے، اللہ تعالیٰ میں اس بات کی اجازت دینے سے بھی اجازت ملے گی نہیں، اگر کوئی شریعت کی باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ علماء نے جو لکھا نا اس کو حفظ کر کے یا دیکھ کر یہ بول دیا کریں، اگر یہ غیر عالم ہیں اس شرائط پر پورے نہیں اترتے، یہ عرض کروں گا ان کو، یہ مشورہ ہی دے سکتا ہوں میں بھی، لیکن ان کو پتا ہے کہ میں یوں کروں گا تو میری دال پتہ نہیں گلے گی یا کچی رہ جائے گی، یہ اب ان کا میٹر ہے، یہ غور فرما لیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہ ناتخوان شرعی غلطی کرے نہ نقیب، کوئی بھی نم میں ہم کیوں شرعی غلطی کر کے گناہگار ہوں، اللہ ہم کو بے حساب بخشے، ہم بھرپور کوشش کریں، پھر بھی اگر بتقاضا بشری بشریت کو غلطی ہو جاتی ہے انسان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن جان بوجھ کے غلطی نہ کریں اور غفلت کے ساتھ بھی غلطی نہ کریں، ایسا کریں ہی نہیں کہ جس سے غلطی ہو جائے گی، میں خود آپ نے دیکھا نہیں بیان دیکھ کر، میں نے کیا ہی نا آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی دیکھ کر، اب میں تو آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے بیانات کر رہا ہوں، تقریباً اکثریت آپ کی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہاں جو جتنے بیٹھے نا یہ دعوت اسلامی سے گزر کر گئے، ایک تعداد ہے، آتے تھے بیانات کرتے تھے سنتے تھے کرتے تھے دینی کام کرتے تھے، اب بھائی نات خواہ بن گئے، اب دعوت دے کر بلایا گیا ہے، الحمدللہ کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اور عزت دے، لیکن ہے آپ کی دعوت اسلامی، آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، یوں سمجھو یہ وہ دسترخوان ہے جس سے آپ نے کھایا ہے اور پروان چڑھے ہیں، تو ہر موڑ پر اس کو یاد رکھنا، یہ آپ کی وفاداری ہے، اندر اسٹوڈنٹ رکھنا بھی چاہیے، اور یہ کسی کا ذاتی کارخانہ یا مل یا کچھ ہے نہیں، تو اللہ کے دین کا کام ہے، ہم سب کا ویسے فرض بنتا ہے کہ اس کو لے کے چلیں ہم، تو بہرحال یہ کہ نقیب صاحبان کو نعت کے اشعار تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے، بولنے میں بھی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ شرعی بات نہ بولتا ہو، کوئی اور بات بولتا ہو جس کا تعلق شرعی مسئلے سے یا قرآن و حدیث کی شرح تفسیر وغیرہ، کوئی شرعی باتیں نہ ہو، تو ویسے کوئی جملے بولتا ہے تو اگر وہ زیادہ زیادہ فضول ہوں گے تو فضول بولنا بہتر نہیں ہے، یہ گناہ بھی نہیں ہے، تو یوں گزارا ہو جائے گا، اور اگر ناتخوان ناراض ہوتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لے کہ ہم سے کوئی ناراض نہ ہو، تو یوں مختصر کریں، لوگ بھی باتوں کا وہ نقیب کو سننا نہیں چاہتے ہوں گے، ایسا بھی ہوتا ہوگا، ایک ان کی پسند کا ناتخوان تشریف فرما ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جلدی آئے اور جلدی بولے، اور نقیب ہے کہ وہ مائک چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ تنفیر عوام کی صورت ہے، لوگوں کے دل میں اچھے جذبات نہیں ہوں گے، برے جذبات ہوں گے، یہ غیبت بھی کریں گے، اب اگر پیچھے سے بولتے ہیں کہ مائک نہیں چھوڑ رہا تھا، یہ غیبت ہو جائے گی، میں نے تو کسی کا نام نہ اشارہ نہ میں کوئی نقیبوں کو، میں سچ بولو سچ پوچھو نا، ایک بھی نقیب کو نہیں جانتا کہ بھائی یہ نقابت کرتے ہیں، آپ میں سے تشریف فرما ہوں گے، ناراضی معاف، میں کسی فرد کو تو بالکل ہدف بنا ہی نہیں رہا نا، اپنی ساری گفتگو میں میں نے کسی بھی فرد کو ہدف نہیں بنایا، میں نے اپنے طور پر یعنی کہ جو آپ میرے بچے ہیں سر، سب میرے مدنی منع ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، عمر کے لحاظ سے تو آپ میرے بچے ہی ہو نا، اب اگر آپ باپ بننا چاہیں تو پھر ٹھیک ہے، فون صدی گزارے تو ہو سکتا ہے بعد والے آپ کو بھی باپا بولیں، لیکن ہنوس دلی دورست، یہ خواب نہ دیکھنا اچھا ہے، اللہ جس کو عطا کر دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو عزت دے جس کو ذلت دے، اللہ پاک ذلت سے بچا،
ہمیں آپ کا مدنی بیٹا رہنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، اور یہ ہے کہ یہ اس میں وقت کا ہوتا ہوگا نا کہ جب نقیب حضرات ہیں یہ اتنی دیر بولیں گے تو نعت کا اتنی دیر بولے گا، میرا خیال ہے پورا شیڈول بنتا ہوگا، ورنہ تو سب آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا،
اگر نقیب اب میں کیا مطلب پہلے سے اگر باؤنڈیشن کر بھی دیں نا کہ بھائی آپ کی دو منٹ، لیکن ایسے اسباب ہو جاتے ہوں گے، میں بولنا نہیں چاہتا زبان سے، یہ اسباب سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ کیا اسباب ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اسے رہا نہیں جاتا ہوگا بولتا چلا. اور اگر کسی نے نعرہ لگا دیا پھر نقیب کو سنبھالو نہیں سمجھے گا. سب کو اعتدال اعتدال ہے نا درمیان میانہ روی. نعت خوان بھی اتنی لمبی نہ کرے کہ لوگ اکتا جائے. یار کسی ہم جیسا بوڑھا آدمی جوش میں آگے آگے بیٹھ گیا عشق رسول سے سرشار ہو کر نعت خوان ہے کہ بس لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے اس کی پسند کا نعت خوان بیٹھا ہوا ہے میں اس کو سننا ہے. اب لگا پیشاب تو کرے کیا, اب اگر بھاگتا ہے تو دل نہیں کرتا لوگ بھی دیکھتے, اگر بھاگنا ہے تو اتنی آگے جا کے بیٹھ کیوں گیا تو سب کی اب وہ توجہ بٹا رہا ہے بیچ میں اٹھ کے جا رہا ہے. یوں مطلب اپنی میمنی میں بولتے سوڑی بیچ میں سوپاری سروتے کے بیچ میں چھا لیا, یہ کیفیت. تو اس لیے اعتدال
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ